بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم بزرگو، دینی اور ایمانی بھائیو، دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، امتحان کی جگہ ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو آزماتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھائی اور برائی کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں. اللہ تعالی اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، کبھی اچھے دن، کبھی خوشگوار حالات، اور کبھی برے دن اور برے حالات. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم سب کو لوٹ کر ہمیں ہمارے حضور حاضر ہونا ہے، ہمارے پاس آنا ہے. جب یہ حقیقت ہے کہ دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، تو ہمیں آنے والے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مومن اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات عالی پر ہے، اس کا اس بات پر ایمان ہے کہ فائدہ دینے والے اور نقصان پہنچانے والے صرف اور صرف اللہ ہیں. اللہ کی وہ طاقت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر پوری کائنات کی طاقت مل کر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتی. اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور اللہ پر یہ ایمان اور یقین رکھنا ایک مومن مسلمان پر فرض ہے. اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ حالات کو لانے والے بھی اللہ ہیں، حالات کو لے جانے والے بھی اللہ ہیں، فائدہ دینے والے بھی اللہ ہیں، نقصان دینے والے بھی اللہ ہیں. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا عبداللہ ابن عباس سے مخاطب ہو کر، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. جان لو، اگر پوری امت تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری امت مل کر تمہیں ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتی، بجز اتنا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہو. جو اللہ نے لکھ دیا ہو تو فائدہ مل کر رہے گا، اس سے زیادہ رتی برابر تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ او كما قال صلى الله عليه وسلم. اور پوری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو پوری امت مل کر تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، بجز اتنا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہو. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے سوکھ چکے، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. لہذا کائنات کی پوری طاقت مل کر اگر ہمیں نقصان دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو یقین مانیے، کائنات کی پوری طاقت مل کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ ہم میں سے ہر ایک کا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ ایمان رکھنا فرض ہے. اللہ پر یقین و توکل، اللہ پر ایمان فرض ہے کہ نفع نقصان دینے والے اللہ ہے. اللہ کی مشیت اور اجازت کے بغیر کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. دوسری بات، یہ جو حالات پیش آتے ہیں یہ حقیقت میں ہمارے گناہوں کے نتائج ہیں. اچھی طرح یاد رکھیے، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے کرتوت ہیں، یہ تمہارے گناہوں کے نتائج ہیں. ویعفو عن کثیر، خدا بہت سارے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فساد غالب آ چکا ہے، کرپشن پھیل چکا ہے، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. یہ کیوں ہے؟ یہ لوگوں کے گناہوں کے نتائج ہیں, اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا انہیں اس دنیا میں ہی چکائے تاکہ بندے اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں. تو جو یہ حالات آتے ہیں حقیقت میں ہمارے گناہوں کے نتائج ہیں. آج ہم اپنے معاشرے کا, مسلم امت کا جائزہ لیں, کتنے نمازی ہیں؟ 5% مشکل سے 5 وقتہ نمازی ہے, 90-95% بے نمازی ہیں. قرآن مجید پڑھنے والے کتنے ہیں جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں؟ مشکل سے 5-10% لوگ ہیں جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. 90% آبادی یا تو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتی یا تو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں جانتی. معاشرت لیجئے, معاملات لیجئے, اخلاقیات لیجئے, عبادات لیجئے, عقائد لیجئے, سب میں ہمیں رزلٹ ملے گا مشکل سے 10%. 90% آبادی عقائد میں کھوٹے, عبادات میں کمی, اخلاقیات, معاشرت اور معاملات کو تو کیا پوچھنا, اس کو تو ہم نے دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا ہے. لے دے کہ عقائد و عبادات کو کسی حد تک اس امت نے دین کا درجہ دے رکھا ہے, لیکن جمہوریت کے غلبے میں اور مادیت کی محبت میں اور مغربی فکروں کے یلغار کے نتیجے میں ہم نے معاشرت کو, اخلاقیات کو, معاملات کو, سیاسیات کو, تعلیم و تربیت کو اور دیگر شعبوں کو دین سے گویا خارج ہی سمجھ رکھا ہے. یہ اس جمہوریت کا کے بھوت کے ریئیکشن ہے جو ہمارے دماغوں پر سوار ہے. اس لیے ہمیں جو یہ حالات پیش آتے ہیں یہ سمجھنا چاہیے, یہ خدا کی طرف سے ایسے ہی نہیں پیش آتے بلکہ یہ ہمارے گناہوں کے نتائج ہیں, ہمارے نافرمانیوں کے نتائج ہیں, ہمارے دین پر عمل نہ کرنے کے نتائج ہیں. اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال تمہارے گورنر ہیں. یہ جو حکومت ظالم, طاغی, جابر, عیاش, بدماش ہم پر اس وقت مسلط ہے وہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں حکومتوں کی صورت میں اس وقت نظر آ رہے ہیں. ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. تو حکمراں طبقے پر ایک نظر دوڑائیے, ہمیں ہمارے اعمال کا پتہ چل جائے گا. یہ یوں ہی نہیں بیٹھے ہیں, یہ ہمارے کالے کرتوتوں کے نتائج ہیں جو ہم حکومت کی صورت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. لہذا ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیسری بات یہ ہے, ایسے موقع پر لعلہم یرجعون, خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے. اللہ کی طرف پلٹنا کیسے ہو؟ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار, اپنی زندگی کا جائزہ, اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں, اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے اور پھر مستقبل میں اس بات کا اللہ سے عہد کریں کہ ہم دین و شریعت پر عمل کریں گے. یاد رکھیے یہی ایک واحد راستہ ہے اللہ کی طرف سے مددوں کو اتارنے کا اور اللہ کے عذاب کو روکنے کا. فَكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ہوتے ہوئے ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی عذاب الہی کے لیے رکاوٹ, لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, دنیا سے 1400 سال پہلے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں. اب امت کے لیے اگر عذاب الہی سے لے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ ہے, وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جبکہ یہ استغفار کر رہے ہوں. استغفار کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگنا. اس وقت کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, جبکہ گھٹن پراشوک ماحول ہے, وہ حکومت کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے لیے نئے نئے قوانین حکومت کے ایوانوں سے منظور کیے جا رہے ہیں, ایسے حالات میں ان کا مقابلہ ہمارا دین و شریعت پر مضبوطی سے عمل کرنا ہے, ہمارا اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا ہے, ہمارا دعاؤں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. مایوسی کفر ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ہم لوگ اسی بدماشیوں میں رہیں, اسی گناہوں کے دلدل میں پھنستے رہیں اور دین و شریعت پر عمل کرنے کا ہم نے فیصلہ نہیں کیا, یاد رکھیے اللہ اس دن سے بچائے, پھر خدا کے عذاب کے کوڑے برسیں گے حکومتوں کی صورت میں. یہ جو قانون پاس ہو رہے یہ خدا کے عذاب ہیں, ہم اس کی طرف اب توجہ نہیں جاتی کہ ہمارا معاشرہ اس کو اخلاقی اعتبار سے دیمک چاٹ چکا ہے, دینی اعتبار سے اس کو زوال لاحق ہو چکا ہے. ہمیں دو رکعت سنت پڑھنے کا موقع نہیں ہے, روزانہ دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر پانچ منٹ مانگنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, پھر خدا کی مددیں کہاں آئے گی؟ کہتے تو ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, اپنی زندگیوں کو ہم نہیں دیکھتے کہ ہماری زندگی دین و شریعت سے پوری خالی, اخلاقیات سے آری, معاشرت اور معاملات تو ہم جانتے ہی نہیں کہ کس چڑیا کا نام ہے. پھر ہم امید لگائے کہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد کا وعدہ ایمان و عمل پر ہے, ایمان و عمل کے بغیر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. اللہ کا وعدہ ہے, قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا, اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اور نیک اعمال والوں کے ساتھ. آج امت ایمان سے بھی خالی, اعمال سے بھی خالی, گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے. نوجوانوں کو دیکھ لیجئے جو موبائل یوز کر رہے ہیں, اکثریت اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ میں مشغول ہے. جس قوم کے نوجوان عیاش ہو اس قوم پر خدا کی رحمتیں ہوں گی, اس قوم کے ساتھ خدا کی مددیں آئیں گی. جس قوم کے نوجوان لڑکیوں کے حسن کے چکر میں اپنی جوانی کو کھو چکے ہوں ان سے کیا امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ بہت بڑا طبقہ اسی فحاشی کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے اور موبائل کے غلط استعمال سے شیطان کو بھی شرمندہ کر رہا ہے. لیکن حالات آتے ہیں, ہم سرسری سن کر انسنی کر دیتے ہیں, ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے چھوڑ دیا. ہمارے لیے کیا لمحہ فکریہ ہے, ہمارے لیے کیا پیغام ہے, ہمارے لیے کیا سبق ہے, اس سے ہم سبق حاصل نہیں کرتے. اللہ کا وعدہ بدماشوں سے, عیاشوں سے, نافرمانوں سے نہیں ہے, اللہ کا وعدہ ایمان والوں سے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال والوں سے. کیا وعدہ ہے؟ اَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین کی حکومت, زمین کی گدی, زمین کا اقتدار, زمین کی خلافت ہم انہیں سونپیں گے. ظاہر ہے کہ امت اجتماعی طور پر اس صفت سے محروم ہے, لہذا گدی پر بٹھائی نہیں گئی, پھینک دی گئی. خلافت فی الارض کا جو اللہ اس کا وعدہ تھا اس سے محروم ہو گئے, اس لیے کہ امت نے ایمان و عمل کے راستے کو چھوڑ دیا. اللہ کا یہ وعدہ ہے, کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے اللہ نے پہلے والوں کو جانشین بنایا. 35 سال کے عرصے میں صحابہ نے پاؤن دنیا کو فتح کر لیا اور پاؤن دنیا پر اسلامی حکومت کے پرچم لہرا رہے تھے, اور یہ وعدے کا نتیجہ تھا جو اللہ نے ایمان و عمل کے بدولت قرآن مجید میں کیا تھا. اور صحابہ ایمان کے پکے, اعمال کے پکے, اور صرف 35 سال کے عرصے میں پاؤن دنیا پر, دنیا کے مختلف بر اعظموں پر ان لوگوں نے حکومت کی. 22 لاکھ مربع میل کلو میٹر کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی, کسے کہتے ہیں؟ معمولی چیزیں. آج سے تقریباً 1450 سال پہلے, 1400 سال پہلے, جبکہ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے پہنچنے کے لیے, ہیلی کاپٹرز نہیں تھے, ٹرینیں نہیں تھی, پیدل پہنچتے تھے, گھوڑوں پر پہنچتے تھے, اونٹوں پر پہنچتے تھے. کہاں مکہ اور کہاں افریقہ, کہاں مکہ اور کہاں ایشیا, کہاں مکہ اور کہاں یورپ, دنیا کے مختلف خطوں میں اسلام پھیلا. اللہ نے زمین میں حکومت و خلافت مسلمانوں کو عطا کی ایمان و عمل کے نتیجے میں, یہ وعدہ ہے قرآن کا. ظاہر ہے کہ امت اس سے محروم ہو چکی ہے, لہذا یہ دن ہمیں نظر آ رہے ہیں. آخر میں ایک بات, یہ آپ کے توسط سے تمام مسلم تنظیموں کی طرف اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ اس وقت کی ہمیں جو پالیسی ہونی چاہیے اس اندھے قانون کے سامنے, یہ ہونی چاہیے کہ اس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نجی مجلسوں میں کہنا چاہیے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے مسلم تنظیموں کے قائدین تک اس بات کو مجموعی طور پر انفرادی حیثیتوں سے پہنچانے کی ضرورت ہے کہ مسلم قائدین، مسلم تنظیمیں غیر مسلموں کے تعاون کے ساتھ اس کا مکمل بائیکاٹ کریں، عملی طور پر شریک نہ ہوں۔ یہ بس ایک ہی حل ہے اس کا، حکمت عملی کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آواز کو قائدین تک پہنچائیں، مسلم تنظیموں تک پہنچائیں، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، نجی مجلسوں میں، گفتگو میں، ہمارے تمام مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ غیر مسلم بھائیوں کے تعاون کے ساتھ اس بل کو ہم عملی طور پر بائیکاٹ کریں، کوئی اس بل کا ساتھ نہ دے، کوئی این آر سی کے موقع پر اس میں شریک نہ ہو عملی طور پر۔ یہی اس کا ایک واحد حل ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ڈیٹینشن کیمپ کے منظر دکھا کر حکومت جو ہمیں ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پرانی چالیں ہیں، نئی تصویریں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کو ڈیٹینشن کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس ڈیٹینشن کیمپ کا نام تھا شعب ابی طالب، ابو طالب کی گھاٹی، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں عرض کروں گا اگر بات لمبی ہو جائے گی، کہ اس ڈیٹینشن کیمپ میں مسلمانوں کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس ڈیٹینشن کیمپ سے مسلمان کیسے نکلے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ ہفتے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پر اللہ سے رجوع اور توبہ اور استغفار نصیب فرمائے، اور ایمان کامل اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین نصیب فرمائے۔ حقیقت میں یہی وہ ہتھیار ہے جس کی بنیاد پر حکمرانوں سے ہم نہیں بلکہ دنیا کی طاقت سے بھی ٹکرا سکتے ہیں۔ حق تعالی وہ ایمان، وہ اعمال، وہ توبہ، وہ استغفار، اور اللہ سے ذات عالی سے ہونے کا وہ یقین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔